الرحمن الرحيم. وعنه رضي الله عنه قال: إن سيد بن حارثة مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما كنا ندعوه إلا سيد بن محمد حتى نزل القرآن، وادعوه لآبائه. متفق عليه. وذكر حديث البراء رضي الله عنه قال: لعلي لم تمن الجبال بلوغ الصغير وحضانته.
بسم الله الرحمن الرحيم. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ حضرت زید ابن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آزاد کردہ غلام ہیں، ہم ان کو زید ابن محمد کے نام سے ہی پکارا کرتے تھے، یہاں تک کہ آیت نازل ہوئی: ادعوہم لآبائہم ہو اقسط عند اللہ. دراصل بات یہ ہے کہ حضرت زید ابن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑی محبت تھی، اور حضور نے ان کو اپنا منہ بولا بیٹا بنایا تھا، اور عرب کے اندر لوگ منہ بولے بیٹے کو حقیقی بیٹے کے درجے میں مانتے تھے. اس لیے حضرت زید کو لوگ زید ابن محمد ہی کہا کرتے تھے، یعنی کہ زید جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے. اب ایک زمانے جاہلیت کی غلط رسم کو اللہ تعالی ختم فرمانا چاہتے تھے. وہ غلط رسم کیا کہ متبنہ حقیقی بیٹے کے درجے میں. دوسری بات، جس طرح حقیقی بیٹے کی بیوی سے نکاح کرنا دائمی طور پر حرام ہے، اس طرح متبنہ کی بیوی سے بھی نکاح کرنا دائمی طور پر حرام سمجھتے تھے. وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ. تیسری خرابی یہ تھی کہ میراث وغیرہ میں بھی متبنہ کے حصے کو حقیقی بیٹے کے حصے کے درجے میں سمجھتے تھے. یہ سب خرابیاں تھیں زمانے جاہلیت کی. ان سب خرابیوں کو ختم کرنا تھا، اس لیے یہ خرابیاں خود حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے ذریعے اللہ نے ختم کرائے. اسی لیے تو حضرت زید اور زینب کے درمیان میں نبھ نہیں سکی اور طلاق ہو گئی، تو حضرت زینب کا نکاح حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہو گیا، اور یہ نکاح خود باری تعالیٰ نے کروایا. فَلَمَّا قَضَى زَيْدٌ مِّنْهَا وَتَرًا زَوَّجْنَا كَهَا. گویا خود باری تعالیٰ نے یہ نکاح کرایا. اس سے لوگوں کو عملی طور پر یہ معلوم ہو گیا کہ متبنہ کی بیوی کے ساتھ نکاح حلال ہے، یعنی متبنہ اگر طلاق دے دے وے اپنی بیوی کو، یا متبنہ کی وفات ہو جاوے تو عدت گزرنے کے بعد اس کی بیوی کے ساتھ نکاح کرنا جائز ہے. یہ جو حرمت ہے یہ حقیقی بیٹے کے اندر ہے، کہ اگر کسی آدمی کا حقیقی بیٹا ہے اور اس بیٹے کا انتقال ہو جائے، یا بیٹے کی وفات ہو جاوے، یا طلاق دے دیوے، تو بھی اس کی بیوی کے ساتھ نکاح دائمی حرام ہے. یہ صرف حقیقی بیٹے کے اندر ہے. ایک تو وہ رسم ختم کروائی گئی، حضور کی ذات سے. اب جو لوگوں کے اندر مشہور تھا زید ابن محمد, تو قرآن کے اندر یہی آیت نازل ہوئی, ادعوہم لآبائہم, کہ جو حقیقی باپ ہوتے ہیں انہی کے ساتھ بیٹے کی نسبت کو جوڑا جائے. لہذا زید ابن محمد مت کہو, زید ابن حارثہ کہو. تو اس آیت کے نزول کے بعد لوگوں نے زید ابن حارثہ کہنا شروع کیا, ورنہ پہلے زید ابن محمد ہی کے لقب سے مشہور تھے. اب یہاں تو حضرت زید کی فضیلت بتلانی ہے کہ حضرت زید کی فضیلت دیکھو کہ وہ حضور کے کتنے لاڈلے ہوں گے کہ ان کو حضور کے بیٹے ہی کے نام سے لوگ پہچانتے تھے کہ یہ زید محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے ہیں, اسی طرح لوگ پہچانتے تھے. اب دیکھیے اللہ تعالی کی شان. کہ حضرت زید کی جو لوگوں میں معروف نسبت تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے, وہ نسبت ختم کروائی باری تعالیٰ نے, تو ظاہر ہے کہ حضرت زید کو دل میں اثر ہوا ہوگا کہ میرا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مشہور تھا اور اب وہ نسبت ختم کر دی گئی, تو اللہ تعالیٰ نے ان کی دل جوئی کے لیے قرآن میں ان کا نام نازل فرما دیا اور قیامت تک کے لیے حضرت زید کا نام قرآن میں زندہ ہو گیا. اسی لیے پورے قرآن کے اندر صرف حضرت زید کا نام ہے, حالانکہ متعدد صحابہ کے فضائل قرآن میں موجود ہے لیکن نام نہیں ہے. حضرت عائشہ کی شان میں 20 آیتیں نازل ہوئی لیکن حضرت عائشہ کا بھی نام نہیں ہے. حضرت خولا کے سلسلے میں قد سمع اللہ والی سورت نازل ہوئی لیکن حضرت خولا کا نام نہیں ہے. حضرت ابوبکر صدیق کا غار کا واقعہ بیان ہوا تو وہاں بھی اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن, لیکن نام حضرت ابوبکر صدیق کا نہیں ہے. تو کئی صحابہ کرام کے مناقب فضائل, ان کے خصوصیات, ان کی خوبیاں مختلف آیتوں کے اندر بیان کی گئی لیکن کسی صحابی کا نام قرآن میں صراحتاً نہیں لیا گیا. یہ حضرت زید کی خوبی ہے کہ ان کا نام قرآن مجید میں صراحتاً موجود ہے. تو یہ تلافی ہے کس چیز کی, کہ پہلے جو ان کا نام زید ابن محمد چلتا تھا اور وہ ختم کر کے ایک مسئلے کے پیش نظر زید ابن حارثہ ہوا تو اللہ تعالی کی طرف سے ان کا نام قرآن میں آ گیا. جی
عن جابر رضي الله عنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجته يوم وقده على ناقة قصوى يكتب, فسمعته يقول يا أيها الناس إني تركت فيكم ما إن أخذت به لن تضلوا كتاب الله وعترتي أهل بيتي, رواه الترمذي رحمه الله.
حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ عنہم سے منقول ہے کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا. یہ حجت الوداع کا واقعہ ہے, عرفہ کے دن حضور اپنی اونٹنی قصوا پر لوگوں کو بیان فرما رہے تھے. دیکھو عرفات میں کہاں ممبر لینے جاوے, تو اپنی اونٹنی ہی کو حضور نے ممبر بنا دیا اور اونٹنی کے اوپر بیٹھ کر کے حضور عرفات کے میدان میں لوگوں کو بیان فرما رہے ہیں. قصوا کے معنی آتے ہیں جس کے کان کا کوئی کونا کٹا ہوا ہو, اور حضور کی جو یہ اونٹنی تھی پیدائشی طور پر اس کے کان کا کونا کٹا ہوا تھا, اسی لیے وہ لوگوں میں قصوا کے نام سے ہی مشہور ہو گئی. بعض حضرات یہ کہتے ہیں یہ اقصا سے مشتق ہے جس کے معنی آتے ہیں دور ہونے کے, وجا من اقصى المدینۃ رجل یسعى, تو اقصا کے معنی دور, اور اس اونٹنی کو قصوا اس لیے کہتے تھے کہ وہ دور دور تیز تیز چلا کرتی تھی. اس پر سے اس اونٹنی کا نام قصوہ بن گیا تھا. تو کہا کہ میں نے دیکھا قصوہ پر حضور خطاب فرما رہے ہیں. خطاب میں کیا فرمایا؟ یا ایوہ الناس، اے لوگو، انی ترکت فیکم، میں نے تمہارے لیے جو چیز چھوڑی ہے، ان اخذتم بھی، اگر تم اس کو مضبوطی سے پکڑو گے تو لن تدلو، تم ہرگز گمراہ نہیں ہوگے. یعنی میں تمہارے لیے کوئی چیز چھوڑ کے جا رہا ہوں، اگر اس چیز کو تم نے مضبوطی سے پکڑا یعنی عمل کیا اس کے اوپر، مضبوطی سے اس کے اوپر عمل کیا اور اس کے اندر جو باتیں لکھی ہوئی ہے اس کے اوپر اطاعت کی تم لوگوں نے، تو تم ہرگز گمراہ نہیں ہوں گے. کون سی چیز؟ کتاب اللہ، اللہ کی کتاب قرآن مجید کو میں چھوڑ کر کے جا رہا ہوں، اگر تم اس کو پڑھو گے، سمجھو گے، اس کے اوپر عمل کرو گے تو کبھی تم لوگ گمراہ نہیں ہوں گے. وعترتی، اور میرے خاندان والوں کو چھوڑ کر کے جا رہا ہوں. دراصل عترت کا لفظ نسل اور خاندان والوں پر بولا جاتا ہے. اہل بیتی، اس میں نسبت جو ہو رہی ہے، نسبت برائے تشریف، برائے تکریم ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو نسبت فرمائی وہ نسبت تشریف، نسبت تکریم ہے. گویا کہ یہ لوگ حضور کے ساتھ ایک گھرانے میں رہنے کی وجہ سے حضور سے صحیح علم حاصل کرنے والے، صحیح عمل سیکھنے والے، صحیح شریعت اور صحیح دین حاصل کرنے والے، اور دین کے اسرار اور رموز سے واقفیت حاصل کرنے والے. اسی لیے ان کی خصوصیت حضور نے بیان فرمائی کہ تم میرے گھر والوں سے محبت کرنا، ان کی سیرت پر عمل کرنا، ان کو ایذا اور تکلیف مت پہنچانا، یہ دو چیز میں تمہارے درمیان چھوڑ کے جا رہا ہوں. جی. حبل
حبل ممدود من السماء الى الارض عيترتي اهل بيتي ولن يتفرقا حتى يلد علي الحوض فانظروا كيف تخلقوني بهما رواه الترمذي رحمه الله.
یہ حضرت زید ابن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے نا، بڑے خوش نصیب صحابی ہے، کم عمر تھے، غزوہ بدر المستلق کے اندر شامل ہوئے اور عبداللہ ابن ابی نے پانی کے مسئلے کے اندر حضور اور صحابہ کی شان میں گستاخی کی تھی، تو یہ اس مجلس میں موجود تھے. انہوں نے آ کر حضور کو شکایت کر دی کہ حضور، وہ عبداللہ ابن ابی آپ کی شان میں ایسے ایسے گستاخی کر رہا تھا. لوگوں میں بھی چرچے ہو گئے کہ یہ حضور کی شان میں گستاخی کر رہا ہے. وہ یقولون لئن رجعنا الی المدینۃ لیخرجن العز منہا الاذل. عبداللہ ابن ابی نے اپنی ذات کو اعز کہا اور نعوذ باللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کو اذل کہا تھا. حضور تک بات پہنچ گئی، لوگوں میں چرچا بھی ہو گیا، حضور نے اس کو بلایا بھی، تو منافق تھا، جھوٹی قسم کھانے میں ایکسپرٹ آدمی تھا، جھوٹی قسمیں کھائی حضور کے سامنے. میں نے کہاں کہا ایسا، میں نے ہرگز ایسا کہا ہی نہیں ہے. اب حضرت زید کو لوگ تان کر رہے ہیں، کیونکہ ایسے موقع پر کیا ہوتا ہے، بڑے آدمی کی بات لوگ مانتے ہیں اور چھوٹے آدمی کی لوگ بات سنتے نہیں ہیں. تو حضرت زید کم عمر تھے، عبداللہ ابن ابی خاندان کا بڑا رئیس آدمی تھا، انصار میں اس کا بڑا مقام تھا، بھلے منافق تھا، لہذا لوگ حضرت زید ابن ارقم کو ڈانٹنے لگے، بچے تجھ سے کچھ غلطی ہوئی ہے، تو نے خاموں کا ایک بڑے آدمی کی شکایت کر دی ہے. کیوں تو نے ایک بڑے آدمی کی خاموں کا شکایت کی؟ حضرت زید ابن ارقم کہتے ہیں کہ میرے لیے تو لوگوں کے بیچ میں رہنا بھاری ہو گیا، لوگ مجھے اتنا ڈانٹنے لگے، میں چھپ چھپ کے رہتا تھا. اور جب وحی نازل ہوئی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے دوران سفر قریب بلایا اور میرے کان پکڑ کر کے فرمایا، بیٹے اللہ نے تیرے کان کی تصدیق فرما دی. یہ حضرت زید ابن ارقم ہیں، گویا کہ انہوں نے جو شکایت کی تھی وہ بالکل صحیح شکایت تھی اور کرنے کی شکایت تھی، کوئی جھوٹ بات نہیں کہی تھی، اور اللہ نے وحی کے ذریعے حضور کو بتلا دیا. اور حضور نے کہا، یا ولد قد صدق اللہ اذنک او کما قال، اللہ نے تیرے کان کی تصدیق کر دی، تو نے جو کہا تھا صحیح کہا تھا. یہ حضرت زید ابن ارقم ہے، 17 غزوات میں حضور کے ساتھ شریک ہوئے ہیں. سن 66 ہجری کے اندر وفات ہوئی ہے. کثیر الروایات صحابہ میں ان کا شمار ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تمہارے درمیان میں کچھ چھوڑ کے جا رہا ہوں، اگر تم نے اس کو مضبوطی سے پکڑ لیا تو میرے بعد ہرگز تم گمراہ نہیں ہوں گے. یعنی میں دنیا سے جا رہا ہوں لیکن تمہاری ہدایت کے لیے کچھ چھوڑ کے جا رہا ہوں، اگر جو تم نے اس پر عمل کیا تو تم ہرگز گمراہ نہیں ہوں گے. احدہما اعظم من الاخر، ان دو میں سے ایک چیز دوسرے کے مقابلے میں بڑی ہے. کون سی ایک پہلی چیز جو بڑی؟ کتاب اللہ، اللہ کی کتاب قرآن مجید. حبل ممدود، ایک رسی ہے جو آسمان سے زمین تک پھیلی ہوئی ہے، آسمان سے زمین تک پھیلی ہوئی ہے. دیکھو کتنی پیاری تشبیہ دی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے. گویا اللہ کے یہاں سے قرآن مجید نازل ہوا، جو آدمی قرآن کو پڑھے گا، سمجھے گا، عمل کرے گا، اس کی اشاعت کرے گا، تو گویا کہ اس کا اللہ کے ساتھ تعلق مضبوط ہو جائے گا. یہ قرآن ایسی چیز ہے کہ ڈائریکٹ اللہ کے یہاں سے اس کا فیض نازل ہوا. اور جس طریقے سے طوفان کے اندر رسی کو تھامنے والا بچ جاتا ہے، اس طرح قرآن کو تھامنے والا گمراہی کے طوفان سے بچ جایا کرتا ہے. گویا کہ یہ ایک مضبوط چیز ہے. دوسری چیز، وَإِتْرَتِ أَهْلُ بَيْتِ، اور میرے گھر والے، یعنی میرے گھر والوں کے طریقے پر چلنا، ان کی سیرت پر عمل کرنا. وَلَنْ يَتَفَرَّقَا، اور یہ دونوں ہرگز الگ نہیں ہوں گے. کون دونوں؟ قرآن اور میرے گھر والے، یعنی میرے گھر والے آل رسول کا تعلق قرآن سے مضبوط رہے گا، آل رسول قرآن سے جڑے رہیں گے اور قرآن ان سے جڑا رہے گا. اسی لیے آپ دیکھیں گے کہ سادات میں سے ایک بہت بڑی جماعت گزری ہے ہر زمانے کے اندر، جنہوں نے دین کی اشاعت کی صحیح خدمت انجام دی. سادات اہل بیت نبوت میں ہر زمانے کے اندر ایک بڑا گروہ رہا ہے کہ جنہوں نے قرآن اور دین کی صحیح معنی کے اندر خدمت انجام دی. کہ یہ دونوں ہرگز الگ نہیں ہوں گے، یہاں تک کہ میرے پاس حوض کوثر پر پہنچ جاوے. یعنی دونوں ساتھ ساتھ چلیں گے. جو آدمی قرآن پر عمل کرے، اہل بیت کے طریقے پر عمل کرے، وہ یقیناً میرے ساتھ حوض کوثر پر ملے گا. جب یہ دونوں حوض کوثر تک ساتھ رہیں گے تو جو بھی قرآن پر عمل کرے، اہل بیت کے طریقے پر عمل کرے، وہ حضور کو حوض کوثر پر ملنے ہی والا ہے. یہ دونوں ساتھ چلیں گے، لہذا جو ان کے ساتھ رہے گا وہ بھی حوض کوثر پر پہنچ جائے گا. فَانْظُرُوا كَيْفَ تَخْلُفُونِ فِيهِمَا، تم دیکھو کہ تم کس طریقے سے میرے بعد ان میں کیا معاملہ کرتے ہو، کیسے پیش آتے ہو. یعنی میرے بعد تم قرآن کے اوپر عمل کرتے ہو کہ نہیں کرتے ہو، میرے بعد میرے اہل بیت کے ساتھ اچھا سلوک کرتے ہو کہ نہیں کرتے ہو. جو بھی میرے اہل بیت کے ساتھ حسن سلوک کرے گا، میں آخرت کے اندر ان کے ساتھ حسن سلوک کروں گا. جی،
و وعنه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لعلي وفاطمة والحسن والحسين رضي الله عنهما أن أنا حرب لمن حاربه وسلم لمن سلمه رواه الترمذي رحمه الله.
حضرت زید ابن ارقم رضی اللہ تعالی عنہ ہی سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حضرت علی، حضرت فاطمہ، حضرت حسن، حضرت حسین رضی اللہ عنہم کے بارے میں کہ جو ان سے جنگ کرے گا میری طرف سے ان کے لیے لڑائی ہے، اور جو ان کے ساتھ صلح کرے گا تو میری طرف سے ان کے لیے صلح ہے. دیکھو یہ اہل بیت نبوت کی کتنی بڑی سعادت ہے کہ ان کو جو چھیڑے گا، حضور نے فرمایا میرے ساتھ جنگ ہے، اور جو ان سے صلح کرے گا گویا کہ وہ میرے ساتھ صلح کا معاملہ کر رہا ہے. اسی لیے تاریخ کے اندر اکابرین کے واقعات میں کئی جگہوں پر یہ ہے کہ جس نے بھی سادات کے ساتھ اچھا سلوک کیا تو ان لوگوں کے لیے بڑی فضیلت کی باتیں آئی ہیں، نجات کی باتیں آئی ہیں، مغفرت کی باتیں آئی ہیں. جی
وعن جميع بن عبيد رضي الله عنه قال دخلت مع عمتي على عائشة رضي الله عنها فسألت أي الناس كان أحب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالت فاطمة، فقيل من الرجال قال زوجها رواه الترمذي رحمه الله.
حضرت جمع ابن عمیر، دیکھو باپ بیٹے دونوں کا نام تذکیر ہے، یہ عربوں میں اس طرح کی خوبیاں ہوتی تھی، باپ کا نام بھی تذکیر، بیٹے کا نام بھی تذکیر. ان جمع ابن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ میں میرے فوفی کے ساتھ حضرت عائشہ کی خدمت میں گیا، فسألت، میں نے حضرت عائشہ کو ایک سوال کیا کہ لوگوں میں سب سے زیادہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پیارا لاڈلا چہیتا کون تھا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر میں تمام لوگوں میں چہیتا کون، لاڈلا کون، پیارا کون؟ تو حضرت عائشہ نے کتنا عجیب جواب دیا، فاطمہ، تو حضرت فاطمہ حضور کی نظر میں سب سے زیادہ پیاری اور لاڈلی. تو شراح کہتے ہیں کہ حضرت فاطمہ کو احب الی الرسول کہنا یہ نسبی رشتے کی محبت ہے، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جن کے ساتھ نسبی رشتہ تھا اس میں سب سے زیادہ حضرت فاطمہ آپ کی چاہی تھی، بیٹی سے آپ کو محبت تھی، اور اس سے کلی محبت کا، کلی فضیلت کا، کلی محبت کا اثبات نہیں ہو جاتا کہ حضرت فاطمہ سب سے زیادہ محبوب تھی. اس کا مطلب یہ نہیں کہ حضرت فاطمہ کے علاوہ کسی اور سے محبت نہیں تھی، یعنی کہ حضرت فاطمہ تمام لوگوں میں حضور کی نظر میں سب سے زیادہ افضل تھی، یہ اس کا مطلب نکلے گا نہیں، بہت چہیتی حضور کی نظر میں. تو یہ کہتے ہیں کہ میں نے پوچھا مردوں میں حضور کی نظر میں کون محبوب تھا، تو کہا ان کے شوہر یعنی حضرت علی، کا مردوں میں حضرت علی حضور کو بہت لاڈلے تھے اور عورتوں میں حضرت فاطمہ حضور کو سب سے زیادہ لاڈلی اور پیاری تھی. دیکھیے یہاں پر ایک بات غور کرنے کی ہے، یہ حضرت عائشہ کی وسعت قلبی کی بات ہے اور انصاف کی بات ہے. جو لوگ جنگ جمل یا جنگ صفین کی روشنی میں حضرت عائشہ اور حضرت علی اور حضرت عائشہ اور حضرت فاطمہ کے درمیان لڑائی جھگڑے کھڑے کروانے کی کوشش کرتے، آپس کے اندر ناراضگی کی باتیں کرتے، وہ لوگ اس حدیث کی روشنی میں دیکھ لیں کہ ماں عائشہ نے کتنی بڑی بات فرمائی کہ حضور کی نظر میں سب سے لاڈلی حضرت فاطمہ اور ان کے شوہر حضرت علی تھے. یہ ہیں حقیقت کا اعتراف کرنے کی خوبی جس کو ہمارے اندر پیدا کرنے کی ضرورت ہے، کہ ہم جو ہے کسی کی واقعی فضیلت ہو تو اس کو علل اعلان اعتراف کرے، یعنی کہ اس کو جو ہے دبا کر کے چھپا کر کے رکھے. اور شرح ایک دوسری بات یہ لکھتے ہیں کہ اگر حضرت فاطمہ کو کوئی سوال کرتا کہ حضور کی نظر میں سب سے زیادہ محبوب کون، تو کہا وہ حضرت عائشہ کا نام لیتے. اور پوچھتے کہ مردوں میں حضور کی نظر میں سب سے زیادہ محبوب کون، تو حضرت ابوبکر کا نام لیتے. کہیے ان حضرات کی آپس کے اندر ایک دوسرے کے اکرام اور محبت کی بات تھی، کہ ایک دوسرے کا اکرام کا ان کے اندر آپس میں اس قدر جذبہ تھا. جی، حالانکہ حضرت عائشہ چاہتی تو ان کے پاس کئی شواہد تھے، دلائل تھے، وہ کہہ سکتی تھی کہ حضور کی نظر میں سب سے زیادہ محبوب میں ہوں. وہ روایت حضرت عائشہ سنا سکتی تھی، فضل عائشہ علی النساء کا فضل سرید علی الطعام. پیچھے روایت گزری نہیں کہ جس طرح سرید کھانے کو تمام کھانے کے اوپر فضیلت ہے، اس طرح حضرت عائشہ کو فضیلت ہے تمام عورتوں کے اوپر. یہ حضرت عائشہ روایت کی روشنی میں کہہ سکتی تھی، اور اپنے والد حضرت ابو بکر صدیق کے بارے میں کہہ سکتی تھی کہ میرے ابا حضور کی نظر میں تمام لوگوں سے زیادہ محبوب تھے، اسی لیے تو حضور نے ان کو 17 نماز سونپی، زندگی کے آخری دنوں میں امام بنایا، حج فرض ہوئی تو میرے ابا ہی کو حضور نے حاجیوں کا امیر بنا کے 9 ہجری میں روانہ کیا تھا. یہ سب دلائل کی بنیاد پر حضرت عائشہ اپنی فضیلت، اپنے والد کی فضیلت بیان کر سکتی تھی، اور کرتی تو وہ حق بجانب تھی، غلط نہیں تھی. لیکن یہ ان حضرات کے اندر ایک دوسرے کے اکرام کا جذبہ دیکھو، کہ انہوں نے حضرت فاطمہ اور حضرت علی کی محبوبیت جواب کے اندر بیان فرمائی. جی،
وعن عبد المطلب بن ربيعة رضي الله عنه أن العباس دخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم مغضبا وأنا عنده، فقال ما أغضبك؟ قال يا رسول الله ما لنا وجه قريش إذا تلاقوا بينهم تلاقوا بوجوههم وشركهم، وإذا لقونا لقونا بغير ذلك. فغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أحمر وجهه، ثم قال والذي نفسي بيده لا يدخل قلب رجل الإيمان حتى يحبه من الله ورسوله رسوله. ثم قال أيها الناس من أذى عمي فقد أذاني، فإذا ما عم الرجل سن أبيه. رواه الترمذي رحمه الله. وفي المصاب به عن المطلب رضي الله عنه.
حضرت عبد المطلب ابن ربیعہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، یہ ربیعہ ابن الحارث نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی ہوتے ہیں، تو یہ حضور کے چچا زاد بھائی کے بیٹے ہیں، عبد المطلب ابن ربیعہ ابن الحارث. یہ جو ہمارے یہاں رواج ہے نا کہ دادا کا نام پوتے کا رکھنے کا، یہ عربوں میں سے آیا ہوا طریقہ ہے. دیکھیے یہاں دیکھ لیا، جو ربیعہ ابن الحارث یہ حضور کے چچا زاد بھائی، تو ربیعہ ابن الحارث ابن عبد المطلب، تو وہی آئے نا عبد المطلب ابن ربیعہ ابن الحارث ابن عبد المطلب. یہ عربوں کا قدیم طریقہ ہے کہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، غصے سے بھرے ہوئے. چچا عباس ایک دم غصے میں حضور کے پاس آئے اور کہتے ہیں کہ میں بھی وہاں بیٹھا ہوا تھا. فقال، حضور نے فرمایا چچا جان آج آپ بہت غصے میں نظر آ رہے ہیں، بات کیا ہے؟ چچا عباس کو حضور پوچھ رہے ہیں. قال یا رسول اللہ، چچا عباس نے کہا اے اللہ کے رسول، ما لنا ولی قریش، ہم کو اور یہ قریش کو، یہ قریشیوں کو کیا ہو گیا ہے؟ جسے اپنے یہاں کہتے ہیں نا کہ یہ لوگ کیا سمجھتے ہیں اپنے دماغ کے اندر، اپنے آپ کو انہوں نے کیا سمجھ رکھا ہے اپنے مغز سے، یہ ہے ما لنا ولی قریش. یہ قریشی لوگ اپنے مغز میں کیا خمار لے کے پھرتے ہیں، حالانکہ چچا عباس خود بھی قریشی ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی قریشی ہے، لیکن یہ اپنے خاندان کی شکایت کر رہے ہیں، اپنے ہی خاندان کی. حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ کیا شکایت کی؟ کہ جب وہ آپس میں ملاقات کرتے ہیں تو خوشی خوشی ہنستے کھلتے چہرے سے آپس میں ملتے ہیں. یعنی یہ قریشی جتنے بھی لوگ ہیں بڑے بڑے سردار قسم کے، آپس کے اندر خوشی خوشی محبت سے مسکراتے ہوئے چہرے سے ملتے ہیں، اور جب وہ ہم سے ملتے ہیں تو باسی کڑی جیسا منہ بنا کے ملتے ہیں۔ حالانکہ ہم کیا قریشی نہیں ہیں؟ ہم بھی تو قریشی ہیں، ہم بھی تو کن کے خاندان کے ہیں، لیکن جب ہم سے ملیں گے تو برے رویے سے ملیں گے، چہرہ بھی ایک دم بگڑا ہوا نے سڑیلے منہ سے وہ ہم لوگوں سے ملتے ہیں۔ اصل وہ دشمنی کائی کی، ایمان کی دشمنی، ایمان کی، کہ یہ لوگ جو مسلمان ہو گئے، بت پرستی چھوڑ دی، اسی لیے جو ہے ان لوگوں کے ساتھ وہ ناراضگی میں رہتے تھے۔ فغضب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بات سن کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو غصہ آ گیا، یعنی قریش کا یہ طرز سن کر کے حضور کو بھی غصہ آ گیا، یہاں تک کہ چہرے انور لال ہو گیا، غصے کے وقت چہرے مبارک لال ہو جاتا تھا۔ ثم قال، پھر حضور نے ارشاد فرمایا، والذی نفسی بیدی، اس ذات کی قسم جس کے قبضے کے اندر میری جان ہے، یعنی اللہ کی قسم، جس کسی آدمی کے دل میں ایمان داخل نہیں ہو سکتا، کسی آدمی کے دل میں ایمان داخل نہیں ہو سکتا، یہاں تک کہ وہ تم سے محبت کرے اللہ کے لیے اور اللہ کے رسول کے لیے، یہاں تک کہ وہ تم سے محبت کرے اللہ کے لیے اور اللہ کے رسول کے لیے۔ دیکھو یہاں حضور نے کس بات پر ایمان کو معلق رکھا، یحبکم، چچا جان تم سے محبت کرے، کس بنیاد پر محبت کرے؟ اللہ کو راضی کرنے اور اللہ کے رسول کو راضی کرنے کے لیے، یحبکم، تو کہا تم سے محبت اللہ کے خاطر، اللہ کے رسول کے خاطر، جو کرے گا اسی کے دل کے اندر ایمان داخل ہوگا، باقی اس کے دل میں ایمان صحیح معنی میں داخل نہیں، اوپر اوپر سے ایمان ہوگا لیکن ایمان قلبی اور ایمان حقیقی نہیں ہوگا۔ کتنی بڑی بات فرمائی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ دیکھو یہاں دو بات سمجھو، ایمان سے کیا مراد؟ اگر یہاں ایمان سے مراد مطلق ایمان ہے تو پھر یہ جملہ شدید وعید پر محمول کیا جائے گا، کہ حضور نے سخت وعید فرمائی حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور جو ہے ان کے خاندانی ایمان والوں کے ساتھ عداوت رکھنے والوں کے بارے میں، نمبر دو۔ اور اگر کمال ایمان مراد ہے تو تاکید کرنا ہے کہ اہل بیت سے محبت سے دل کو معمور کیے بغیر ایمان کامل نہیں ہوگا۔ اگر ایمان سے ایمان کا کمال مراد لے وے تو حدیث کا مطلب کیا ہوگا کہ جب تک اہل بیت کے ساتھ کامل محبت نہیں ہوگی وہاں تک تمہارا ایمان کامل نہیں ہو سکتا۔ ثم قال، پھر ارشاد فرمایا، اے لوگو، جس نے میرے چچا جان کو تکلیف پہنچائی اس نے مجھے تکلیف پہنچائی۔ یہ حضرت عباس کی فضیلت آ گئی کہ حضور نے اپنے چچا جان کے لیے کیا فرمایا، جس نے میرے چچا کو تکلیف پہنچائی اس نے مجھے تکلیف، اور جس نے حضور کو تکلیف پہنچائی اس نے اللہ کو تکلیف پہنچائی۔ فَإِنَّمَا أَمْرُ الرَّجُلِ سِنُّ أَبِيهِ، اس لیے کہ انسان کے چچا ابا کے مانند ہوا کرتے ہیں۔ یہ ہے کہ چچا کا درجہ باپ کے درجے کے برابر ہوا کرتا ہے، اسی لیے جو ہے چچا جان کو کوئی تکلیف نہ پہنچاوے۔ جی، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما وانہم سے منقول ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے چچا جان عباس میرے اہل بیت میں سے ہیں اور میں ان کے اہل بیت میں سے ہوں، یعنی میرے چچا میرے گھر کے اور میں ان کے گھر کا۔ دیکھو یہ چچا بھتیجے کے درمیان کیسی کامل محبت کی تعبیر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث کے اندر ارشاد فرمائے. اس کے اندر یہ اشارہ بھی ہے کہ چچا عباس جو ہے خاندان کے نسب کے بڑے بزرگ ہونے کی وجہ سے بڑا اونچا مقام رکھتے ہیں. اس لیے کہ چچا چچا ہے اور خاندان قریش کے مکہ کے بڑے لوگ میں سے ہیں, اس اعتبار سے ان کا مقام بڑا ہے, اگرچہ علم میں, فضیلت میں, نبوت میں بڑا ہو. یہ دونوں طرف کا اعتدال ہو گیا کہ ان کا بڑا ہونا ہے خاندانی نسبی اعتبار سے, اور میرا بڑا ہونا ہے علم, فضل اور نبوت کے اعتبار سے. دونوں کے درمیان توازن ہو گیا. کہتے ہیں کہ چچا عباس کی پیدائش عام الفیل سے ایک سال پہلے ہوئی تھی, ہاتھیوں والے واقعے سے ایک سال پہلے ان کی ولادت ہوئی تھی. تقریباً 2 سال عمر میں بڑے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے چچا عباس رضی اللہ تعالیٰ نے. اور ایسے بہت سے گھرانوں میں ہوتا ہے کہ چچا بھتیجے اور جو ہے پھوپھی بھانجے کی عمر میں سال 2 سال ہی کا فرق ہوا کرتا ہے, بعض جگہوں پر تو عکس بھی ہوا کرتا ہے. تو یہ حضور سے 2 سال بڑے تھے, لیکن ادب دیکھو چچا عباس کا. ایک مرتبہ کسی نے پوچھا کہ تم میں اور حضور میں بڑا کون, تو چچا عباس نے کیا فرمایا, ہوا اکبر منی و انا اسن, ہوا اکبر منی و انا اسن, وہ مرتبے میں مجھ سے بڑے ہیں اور عمر میں بڑا ہوں. کتنا جامع جواب دیا چچا عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے. اور ان کی والدہ کے بارے میں آتا ہے کہ کعبہ شریف کے اوپر ریشم اور قیمتی غلاف چڑھانے کی شروعات حضرت عباس کی والدہ نے کی تھی, حضور کی چچی جان نے. اور جو ہے اس کا پس منظر یہ ہوا تھا, نہیں ان کی والدہ حضرت عباس کی والدہ یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کی اماں یعنی دادی اماں, اس طریقے انہوں نے شروعات کی تھی. یہ چچا عباس بچپن میں گم ہو گئے تھے, تو ان کی والدہ نے منت مانی کہ اگر میرا بیٹا صحیح سالم مل جائے تو میں کعبہ شریف کے اوپر قیمتی غلاف چڑھاؤں گی. تو پھر مل گئے چچا عباس, تو انہوں نے اپنی منت پوری کرنے کے لیے ریشم کا بہترین قسم کا غلاف کعبۃ اللہ کے اوپر چڑھایا تھا انہوں نے. اور کعبہ شریف کے اندر سقایا اور عمارہ, یہ دو خدمت کے یہ ذمہ دار تھے. اور اس زمانے کے اندر جو ہے کعبۃ اللہ کے متعلق خدمات یہ بڑی فخر کی چیز تھی, اسی لیے تو قرآن نے بطور تقابل فرمایا گیا اجعلتم سقایۃ الحاج و عمارۃ المسجد الحرام کمن آمن باللہ والیوم الآخر. تو یہ سقایا یعنی حاجیوں کے لیے پانی کا انتظام, اور عمارہ یعنی کعبۃ اللہ کی تعمیر, مرمت, مینٹیننس, ریپیرنگ, یہ خدمت. تو جس کے پاس یہ خدمت ہوتی تھی ان کا بڑا مرتبہ ہوتا تھا, بڑا فخر سمجھا جاتا تھا. تو یہ دونوں خدمت چچا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذمے میں تھی زمانے قدیم سے. اور سن 36 ہجری میں 12 رجب جمعہ کے دن 88 سال کی عمر میں چچا عباس کی وفات ہوئی. وفات کے وقت پر 70 غلام آپ نے آزاد کیے تھے, اور ہجرت میں تھوڑی تاخیر ہوئی, مکہ میں مقیم تھے, ایمان لا چکے تھے, اسی لیے بدر کی لڑائی کے اندر مجبوراً لائے گئے تھے. یہ ایمان تو بہت پہلے لا چکے تھے, لیکن کئی دنوں تک انہوں نے اپنا ایمان ظاہر نہیں کیا, حکمت تھی, مصلحت تھی اس میں. اسی لیے بدر کے وقت کے اوپر مکہ کے سارے بڑے بڑے لوگوں نے ان پر بھی پریشر کیا, چلنا پڑے گا تم کو, تو خاص طور پر تمہارے بھتیجے سے جنگ ہے نہیں اور تم نہیں آوے, ایسا ہوئے زبردستی چچا عباس کو لائے تھے, وہ اپنی خوشی سے نہیں آئے تھے. اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو تاکید فرما دی تھی کہ میرے چچا اپنی مرضی سے آئے نہیں ہیں, مجبوری سے لائے گئے ہیں، کسی کا سامنا ہو تو ان کو قتل مت کرنا، یہ حضور نے فرمایا تھا. پھر بدر میں قید بھی پکڑے گئے چچا عباس، تو چونکہ ان کا بدن ذرا لمبا چوڑا تھا چچا عباس کا، اور بدری قیدیوں کے پاس کپڑے نہیں تھے، کئی دن کے پہنے ہوئے وہ بھی پرانے یا کم ہو گئے، اور بدر کے موقع کے اوپر جس صحابی کے حصے میں آئے تھے انہوں نے ذرا کس کے ان کو باندھا تھا، تو چچا عباس کراہتے تھے. تو حضور نے فرمایا کہ آج رات مجھے پوری نیند نہیں آئی میرے چچا کی کراہنے کی آواز سن کر کے. پھر ان کی رسیاں ڈھیلی کی گئی چچا عباس کی، اور ان کے کپڑے کم تھے. حضور نے کہا بھائی ان کو کپڑے پہناؤ میرے چچا کو، تو کسی کے کپڑے آتے نہیں تھے، ان کا بدن ایسا تھا. عبداللہ ابن ابی کے کپڑے آ گئے، چونکہ وہ بھی لمبا تڑنگا کانہم خشبم مسندا، تو اس کے کپڑے چچا عباس کو آ گئے تھے. تو حضور نے وہ احسان یاد رکھا، اور عبداللہ ابن ابی کی موت کے موقع پر ان کے بیٹے حضرت عبداللہ ابن عبداللہ بن ابی جب کفن کے لیے چادر مانگنے آئے تو حضور نے فوراً اپنی چادر عطا فرما دی کہ تیرے باپ کا میرے اوپر ایک احسان تھا کہ اس نے میرے چچا کو کپڑا دیا تھا، لے اس احسان کے بدلے میں میری چادر لے جاؤ. حضور نے مکافات کر دی تھی وہی چچا عباس کے کپڑے کے عوض کے اندر. جی
وعنه رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم للعباس رضي الله عنه إذا كان بدأت الاثنين فأتني أنت وولدك حتى أدعو لكم بدعوة ينفعك الله بها وولدك. فبدأ وغدونا معه وألبسنا النساء ثم قال اللهم اغفر للعباس ولدي مغفرة ظاهرة وباطنة لا تغادر ذنبا، اللهم احفظه في ولدي. رواه الترمذي رحمه الله. وزاد رسول رحمه الله وجعل الخلافة باقية في عقله. وقال الترمذي رحمه
حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے منقول ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے چچا جان حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ کو فرمایا کہ جب یوم الاثنین کی صبح ہوئے تو آپ میرے پاس تشریف لے آوے. اسی لیے دیکھو بھائی یوم الاثنین کو بھی بڑا برکتی دن سمجھا گیا ہے پیر کو بھی، اور حضور نے دیکھو چچا عباس کو پیر کے دن دعا کے لیے آنے کا حکم دیا کہ آپ آئیے میں آپ کے لیے دعا کروں گا پیر کے دن. اسی لیے ہمارے اکابر میں سے قطب عالم حضرت شیخ زکریا صاحب نور اللہ عمر قدہو کے بارے میں ہم نے اپنے اساتذہ سے سنا جنہوں نے ان کے پاس پڑھا کہ حضرت بھی کتابیں پیر کے دن شروع کرواتے تھے. ایسے ہماری عام رواج بدھ کے دن کا ہے، اس کے بھی بہت ساری معیدات ہے، اور پیر کے دن شروع کرانے کے بھی معیدات ہے. اس میں سے ایک معید یہ بھی ہے کہ حضور نے چچا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پیر کے دن صبح میں بلایا کہ آپ آ جانا میں دعا کروں گا، آپ اور آپ کی اولاد میرے پاس آ جانا، میں آپ کے لیے ایسی دعا کر دوں گا کہ اللہ اس دعا کے ذریعے سے آپ کو اور آپ کی اولاد کو فائدہ پہنچائیں گے. دیکھو اس سے معلوم ہوا کہ کسی کو دعا کے لیے بلانا بھی ثابت، اور اس کے لیے کوئی وقت متعین کر دینا بھی ثابت کہ آپ پیر کو اپنے اولاد کو لے کے آ جائیے میں سب کے لیے دعا کر دوں گا، اور اس دعا کا آپ کو فائدہ ہوگا دنیا آخرت کے اندر. فغدا وغدونا معه، چچا عباس کہتے ہیں کہ پیر کی صبح ہم نے کی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی صبح کی اور ہم نے بھی حضور کے ساتھ کی. ہم صبح ہی پہنچ گئے حضور کے گھر کے اوپر دعا لینے کے واسطے. والبسنا کسا ہو، اب تو امت کو دعا کے لیے کہو تو بھول جائیں گے، دعوت دو نا کھانے کی تو چوکس یاد رکھیں گے، تجربہ کر کے آپ دیکھ لو. وَأَلْبَسَنَا كِسَاءَهُ، اور حضور نے ہمارے اوپر اپنی چادر اوڑا دی. گویا کہ جب آ گئے تو حضور چچا عباس کی اولاد سب کو بٹھا کر حضور نے سب کو ایک چادر اپنی اوڑا دی. گویا کہ ایک اس میں نیک فالی تھی کہ چادر کا سایہ جس طرح ان کو ملا اس طرح اللہ کی رحمت کے سائے میں یہ لوگ آ جائے. یہ ایک نیک فالی اس کے اندر لی گئی. ثم قال, پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کرنا شروع کی. کیا دعا کرنا شروع کی؟ اللہم اغفر للعباس, اے اللہ میرے چچا جان عباس کی مغفرت فرما دیجئے, وولدی اور میرے چچا کی اولاد کی مغفرت فرما دیجئے, مغفرتن ظاہرتن وباطنا, ظاہری مغفرت بھی ہو جائے باطنی مغفرت بھی ہو جائے, لا تغادر ذنبا, اے اللہ کوئی گناہ ان کا باقی نہ چھوڑنا, ایسی کامل مغفرت فرما دینا. کتنی جامع دعا کر دی حضور نے. یہی جمعہ کے خطبے میں بھی بہت سے خطبوں میں آتی ہے, اللہم اغفر للعباس وولدہ مغفرتا ظاہرتا وباطنۃ لا تغادر ذنبا. یہ دعا جو مانگی جاتی ہے, اللہم احفظہ فی ولدہ, اے اللہ آپ ان کو قائم اور محفوظ رکھیے ان کی اولاد کے اندر. کیا مطلب؟ یعنی ان کو عزت عطا فرماؤ, آفت سے بچاؤ تاکہ اولاد کے حقوق کا تحفظ کر سکے, اور اولاد کے حقوق کے اندر کوئی ضیاع اور کمی نہ آنے پاوے. اس طریقے سے اللہ ان کو قائم اور محفوظ فرماؤ ان کی اولاد کے اندر. امام رزین نے جہاں اس روایت کو نقل کیا تو اتنا لفظ بڑھایا, وجعل الخلافت باقیتا فی عقیبی, اور اے اللہ خلافت امارت بادشاہت کو ان کی اولاد میں باقی رکھیے. حضور نے چچا عباس کی اولاد کے لیے امارت خلافت حکومت مملکت کے باقی رہنے کی بھی دعا فرما دی. اسی لیے خلافت راشدہ کے بعد بنو امیہ کے ہاتھ میں حکومت آئی, حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو چلی وہ اموی حکومت کہی جائے گی, اور بنو امیہ کے بعد بنو عباس کے ہاتھ میں حکومت آئی, اور لمبے زمانے تک عالم اسلام کی امارت و حکومت خاندان بنو عباس کے ہاتھ میں رہی. عباسی خلفاء, تاریخ ملت کے اندر یہ ساری تفصیلات آپ کو پڑھنے کو ملے گی کہ بھائی خلافت راشدہ کے بعد بنو امیہ, پھر بنو العباس, اس طریقے سے حکومت اور مملکت کا سلسلہ ان کے اندر چلا. گویا حضور نے ترجیح حق کی طرف اشارہ فرما دیا اس دعا کے ذریعے سے. جی.
عنه رضي الله عنه أنه رأى جبرائيل مرتين, وجعله رسول الله صلى الله عليه وسلم مرتين رأى بسلمه رحمه الله.
حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے منقول ہے کہ انہوں نے جبرائیل امین کو دو مرتبہ دیکھا. کس نے دو مرتبہ دیکھا؟ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے حضرت جبرائیل امین کو دو مرتبہ دیکھا, اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے دو مرتبہ خصوصی دعا فرمائی. دو مرتبہ حضور نے ان کے لیے خصوصی دعا بھی فرمائی. اب دیکھو, ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ظہر کی نماز سے فارغ ہوئے, اور حضور حضرت دحیہ قلبی رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ کچھ سرگوشی کرنے لگے, کان میں بات کرنے لگے. حضرت عبداللہ ابن عباس وہاں قریب سے گزرے, تو حضرت عبداللہ ابن عباس نے کیا سوچا کہ حضور حضرت دحیہ کے ساتھ سرگوشی کر رہے ہیں تو میں سلام نہ کروں تاکہ ان کی بات میں خلل نہ ہوئے, ڈسٹرب نہ ہوئے, اس لیے حضرت عباس ذرا ہٹ کے عبداللہ ابن عباس وہاں سے گزر گئے اور سلام نہیں کیا کہ بھائی حضور خلوت میں بات کر رہے ہیں تو خلل نہیں کرنا چاہیے. حالانکہ وہ دحیہ قلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہیں تھے, وہ حضرت جبرائیل تھے, اور حضرت جبرائیل حضرت دحیہ کی شکل کے اندر تھے. تو حضرت عبداللہ ابن عباس کیا سمجھے کہ یہ دحیہ قلبی ہے, حالانکہ وہ جبرائیل امین دے. یہ ہے دیکھنا کہ حضرت عبداللہ ابن عباس نے حضرت جبرائیل کو دیکھا, وہ یہ سمجھے کہ یہ دہیہ قلبی ہے, حالانکہ وہ دہیہ قلبی نہیں تھے, وہ جبرائیل امین تھے. دیکھا تو حضرت جبرائیل نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا محبت والی شکایت, حضور یہ ابن عباس کو تو دیکھو نا, ہم کو سلام بھی نہیں کرتے, اگر ہم کو سلام کرتے تو ہم ضرور ان کو جواب دیتے. اس دن حضرت عبداللہ ابن عباس نے بڑے سفید کپڑے پہن رکھے تھے, جمعرات نہیں ہوگی تو سفید کپڑے انہوں نے پہن رکھے تھے, ایک دم صاف شفاف سفید کپڑے. تو حضرت جبرائیل امین نے وہ کپڑے دیکھ کر کے کیا کہا کہ اس وقت وہ اتنے صاف سفید کپڑے کے اندر ہے, لیکن ایک موقع ایسا آئے گا کہ ان کی اولاد کالے کپڑے پہننے کے اوپر مجبور ہوگی. یہ جملہ جبرائیل امین نے کہا, اور یہ بھی کہا کہ بھائی یہ بہت جو ہے انہوں نے ہم کو سلام نہیں کیا, کہتے تو ہم جواب دیتے. بات پوری ہو گئی. پھر بعد میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ ابن عباس کو کہا بھائی تم اس وقت گزر رہے تھے, تم نے ہم کو سلام نہیں کیا, کیا وجہ تھی تم نے سلام نہیں کیا؟ تو حضرت عبداللہ ابن عباس نے کہا کہ آپ حضرت دہیہ کے ساتھ خلوت میں بات کر رہے تھے, سرگوشی کر رہے تھے, اسی لیے میں نے جو ہے مناسب نہیں سمجھا کہ تم لوگوں کو سلام کا جواب دینا پڑے اور قطع کلامی ہو جاوے, یہ میں نے گوارا نہیں کیا. یہ جو ہے انہوں نے علت بیان کر دی. اس سے معلوم ہوا کہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے حضرت دہیہ قلبی رضی اللہ تعالی عنہما کی شکل میں نہ حضرت جبرائیل امین کو دیکھا. دیکھو یہ سعادت اور صحابہ کرام کو بھی حاصل ہوا کرتی تھی کہ جب جبرائیل امین حضرت دہیہ کی شکل میں یا کسی دیہاتی کی شکل میں یا کسی اجنبی کی شکل میں تشریف لاتے تو دوسرے صحابہ بھی دیکھ لیتے تھے, لیکن ان کو پتہ چلتا نہیں تھا کہ حضرت جبرائیل آ کر کے گئے. وہ تو بعض مرتبہ بعد میں حضور ان کو بتلاتے تھے کہ وہ تو جبرائیل تھے, وہ عربی کی شکل میں. جیسے کہ آپ نے وہ کون سی حدیث, لمبی حدیث, حدیث جبرائیل کے اندر بھی آپ نے پڑھا کہ وہ ایک دیہاتی آدمی آئے اور سوال کر رہے ہیں, کچھ جواب دے رہے ہیں کچھ سوال کر رہے ہیں, صحابہ کو بھی بڑا تعجب ہوا کہ عجیب سائل ہے, سوال بھی کرے جواب بھی دے رہے, اس طرح کا انداز اختیار کیا. تو پھر وہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ اس میں عبداللہ ابن عباس کی تخصیص کیا, دوسرے صحابہ بھی حضرت جبرائیل کو دیکھتے تھے تو اس میں ابن عباس کی تخصیص کون سی؟ تو ایک جواب تو اس کا یہ دیا گیا ہے کہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے حضرت جبرائیل کو عالم ملکوت کے اندر متشکل ہونے کی حالت کے اندر دیکھا, اور عام صحابہ عالم ناسوت کے اندر ان کو دیکھا کرتے تھے. یہ دنیا عالم ناسوت ہے, اس عالم کے اندر متشکل دیکھتے تھے, اور حضرت عبداللہ ابن عباس نے ان کو عالم ملکوت میں دیکھا. ایک دوسری بات یہ بھی ایک جواب ہو سکتا ہے کہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کو خصوصیت کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بعد میں تعارف کرا دیا کہ ابن عباس جانتے ہو وہ دہیہ قلبی نہیں تھے, وہ تو جبرائیل امین تھے, اور ایسی تخصیص کے ساتھ کسی دوسرے صحابی کو حضور نے تعارف نہ کرایا ہو, یہ بھی ایک امکان ہے اس مسئلے میں. پھر دیکھو ایک دوسری بات کہ کہتے ہیں کہ نبی کے علاوہ جو بھی جبرائیل کو اصلی حالت میں دیکھے تو اس کی بینائی چلی جاتی ہے, اس لیے کہ جبرائیل ابھی بتلایا نا کہ عالم ملکوت میں متمثل ہو کر کے جبرائیل کو دیکھا, تو جبرائیل کے انوار خود حضور نے ان کو اصلی حالت میں دیکھا تو بے ہوش ہو گئے, تو یہ تو صحابی ہے. تو کہا کہ جو بھی جبرائیل کو اصلی حالت میں دیکھے تو اس کی بینائی چلی جاوے. تو کہا اس کا اثر یہ ہوا کہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما زندگی کے اندر بعد میں نابینا ہو چکے تھے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بشارت دی تھی کہ تمہاری وفات کے دن تمہاری بیماری تمہاری بینائی لوٹ آئے گی، وہاں تک تم نابینا رہو گے. تو ہوا ایسا کہ جب حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہو گیا، غسل دے دیا، کفن پہنا دیا گیا، تو ایک سفید رنگ کا پرندہ اڑتا ہوا آیا اور کفن کے اندر گھس گیا، اور لوگ جو وہاں پر موجود تھے انہوں نے کفن میں بہت تلاش کیا کہ یہ پرندہ آ کے کہاں گھس گیا، پتہ بھی نہیں چل رہا ہے، اس لیے کہ کفن میں کوئی چیز ساتھ میں دفن تھوڑی کر سکتے. لیکن وہ پرندہ نظر نہیں آیا. تو حضرت اکرما جلیل القدر تابعی حضرت عبداللہ ابن عباس کے شاگرد خاص، آپ کے آزاد کردہ غلام، وہ فرمانے لگے تم بے وقوف لوگ ہو، وہ پرندہ تلاش کر رہے ہو، یہ تو حضرت عبداللہ ابن عباس کی وہ بینائی ہے جس کے وفات کے دن لوٹنے کا حضور نے وعدہ فرمایا تھا، وہ بینائی ان کے لوٹ کر کے آ گئی ہے، اسی لیے تم تلاش کرو گے تو ملنے والا نہیں ہے، وہ پرندے کی شکل میں آیا. پھر کہتے ہیں کہ جب حضرت عبداللہ ابن عباس کو قبر کے اندر رکھا گیا تو ایک قبر کے ایک کونے سے آواز آئی، یا ایتها النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃً مرضیہ، یہ آواز آئی تھی قبر کے کونے سے. جی ہم لوگ رات کافی دیر سے پہنچے تھے تو مسجد بند ہو چکی تھی، یعنی وہ حصہ جہاں مزار مبارک ہے مسجد کے سین میں. تو میں نے کہا ساتھیوں کہ بھائی میں تو زیارت کر کے رہوں گا، ایسے تھوڑا چلے یہاں تک آئے ہیں، چونکہ وہاں گئے تھے بنو سعد میں حضرت حلیمہ سعدیہ کے مکان پر، وہاں سے واپسی میں کافی دیر ہو گئی رات کو، تو مسجد ابن عباس میں نماز تو پڑھی لیکن مزار کا دروازہ بند. تو دو چار نوجوان ساتھی تھے، میں نے ان کو کہا کہ تمہارے کندھے پر میں کھڑا ہو جاؤ اجازت دے دو، تو میں دیوار کے اوپر سے اندر زیارت کر لوں، موقع ہو تو کود جاوے اندر، اس وقت ایک دم کھلتی جوانی کی تھی تو یہ سب اچھل کود پھان ہو سکتا تھا. تو انہوں نے کہا بالکل اپنے سب باری باری سبھی ایسا کر ڈالے. جی ہمارے اکابر میں سے حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ نے بھی مسجد ابن عباس میں طائف میں ایک رمضان گزارا ہے. جس سال حضرت کی گرفتاری ہوئی تھا سعودیہ سے اور حضرت کو مالٹا جیل میں لے جایا گیا، وہ رمضان حضرت نے طائف میں گزارا تھا. ہمارے سفر نامے کی پانچویں جلد میں اس کی تفصیلات لکھی ہوئی ہے. وان ہو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے لیے دعا فرمائی کہ اللہ تعالیٰ مجھے حکمت عطا فرماوے. یہ دو مرتبہ حضور نے میرے لیے دعا فرمائی کہ اللہ تعالیٰ مجھے حکمت عطا فرماوے. کون سے دو موقع بتلاؤ گے؟ پیچھے گزر چکا ہے. ہاں حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یہاں جب رات رکے تھے اور وہ وضو کا پانی رکھا تھا اس موقع کے اوپر، اور دوسرا ابھی تو روایت گزری اللہم اغفر للعباس وولدہ مغفرۃ ظاہرۃ وباطنۃ. چلو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ عنہم سے منقول ہے کہ حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالی عنہ مسکینوں سے بڑی محبت رکھتے تھے، مسکینوں کے ساتھ بیٹھا کرتے تھے اور مسکینوں کے ساتھ بات چیت کیا کرتے تھے، اور مسکین لوگ بھی حضرت جعفر سے بات چیت کیا کرتے تھے. دیکھو عربوں کے اندر تو ہے نا خاندانی فضیلت جو ہوتی تھی نا، وہ بہت بڑی ہوا کرتی تھی اور خاندانی فضیلت کی بنیاد پر ناک بھی لوگوں کی بہت اونچی رہا کرتی تھی. اب ایک قریشی آدمی ہاشمی آدمی اللہ کے نبی کے چچا زاد بھائی ہو کر کے مسکینوں کے ساتھ بیٹھے, مسکینوں کے ساتھ بات چیت کرے اور مسکین لوگ ان سے بات کرے, یعنی گویا کہ مساکین کے لیے وہ ملجا و ماوا تھے. مسکینوں کو کوئی بات کرنی ہوتی تو حضرت جعفر سے کرے اور حضرت جعفر بھی ان کو اپنے پاس بٹھاوے اور بٹھا کے ان کے ساتھ مجلس کرتے تھے. اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی کنیت کیا رکھی تھی, ابو المساکین. حضرت جعفر کی کنیت کیا رکھی, ابو المساکین, یعنی مسکینوں سے بڑا گہرا تعلق رکھنے والے. دیکھو بڑے لوگ اگر مسکینوں سے ایسی محبت کرے تو یہ شرافت اور تواضع کی علامت ہے. خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے نا, اللہم احینی مسکینا وامتنی مسکینا واحشرنی فی زمرۃ المساکین. جی, اور پیچھے اس میں آیا تھا نا موتا کی جنگ کے بارے میں کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اخلاق میں اور شکل صورت میں بڑے مشابہ تھے. یہ ہو گئے حضور سے اخلاقی مشابہت کہ حضور مسکین سے محبت رکھتے تھے تو جعفر بھی محبت رکھتے تھے. جی, اللهم رب هذه الدعوة التامة صلاة قائمة آت سيدنا محمد الرسول خير الفضيلة وبأس مقام محمود الذي وعد وارزقنا شفاعته يوم القيامة. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے جعفر کو دیکھا کہ جنت کے اندر فرشتوں کے ساتھ اڑ رہے ہیں. جعفر کو دیکھا کہ وہ جنت میں فرشتوں کے ساتھ اڑ رہے ہیں. اب یہ جو فرمائے کہ رأیتو, تو بعض شعرا کہتے ہیں کہ حضور نے خواب میں دیکھا, بعض شعرا کہتے ہیں کہ حضور نے عالم کشف کے اندر دیکھا حضرت جعفر کو کہ دو پروں کے ساتھ, پروں کے ذریعے ملائکہ کے ساتھ جنت میں اڑ رہے ہیں. غزوہ موتا کے اندر ان کے جو بازو خون سے لتھڑ گئے تھے, تر بتر ہو گئے تھے, بس ان بازوؤں کے ساتھ اڑتا ہوا دیکھا، گویا کہ دنیا میں ان کے بازو گئے تو اللہ نے ان کو جنت میں نورانی پر عطا فرمائے جس کے ذریعے وہ ملائکہ کے ساتھ اڑ رہے ہیں. اور غزوہ موتا میں منظر یہ ہوا تھا کہ اسلام کا پرچم انہوں نے اپنے ہاتھ میں لیا، تو دشمن تو وہ پرچم گرانے کی کوشش میں رہتے تھے، تو پہلے ان کا ایک پر کاٹ ڈالا، ایک بازو کاٹ ڈالا، تو دوسرے بازو میں پرچم لیا، وہ دوسرا بھی کاٹ ڈالا، پھر انہوں نے بیچ میں یوں سنبھال لیا، کمر کی طرف سے دشمن نے وار کیا، اور پھر آپ شہید ہوئے تھے حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ. دونوں جو ان کے بازو کٹے تھے اور خون آلود ہوئے تھے، اس کی جگہ پر دونوں پر جگہ پر جنتی پر آ گئے تھے، اور اس شکل میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو جنت میں دیکھا.